الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج اتوار کا دن ہے اتوار کا دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے اور ابھی آج کل عبادات میں نماز کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور اس میں نماز کے شرائط کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور اس میں جو شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا اس کے بارے میں آج انشاءاللہ مسائل بیان کیے جائیں گے. جن کپڑوں میں نماز پڑھنی ہو اس کا نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ سے پاک ہونا شرط ہے. نمبر ایک, کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں جیسے کرتا پاجامہ ٹوپی امامہ اچکن موزہ وغیرہ, ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے. یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا ایک درہم سے زیادہ ہونا پھیلاؤ کے لحاظ, اور نجاست خفیفہ کا کپڑا کے چوتھائی حصہ تک نہ ہونا نماز صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اگر نجاست غلیظہ ایک درہم یا اس سے کم ہو, اگر مطلب وزندار ہو تو پھر وزن کے لحاظ سے, اور اگر مطلب یہ ہے کہ جیسے مایا غلاظت ہو پیشاب وغیرہ وہ ایک درہم کے پھیلاؤ کے برابر, اور نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم ہوگی تو نماز مکروہ ہو جائے گی. اگر نمازی کے بدن سے متصل کپڑا پاک ہے اور اس کا فالتو حصہ جو بدن سے الگ فرش وغیرہ پر ہے اور وہ نجس ہے, اگر نجس حصہ نمازی کی حرکت کرنے سے حرکت کرتا ہو تو نماز نہیں ہوگی, اگر اتنا بڑا ہے کہ حرکت نہ کرے تو نماز ہو جائے گی. نمبر تین, اس چیز کا بھی پاک ہونا فرض ہے جس کو نمازی اٹھائے ہوئے جبکہ وہ چیز اپنی قوت سے رکی ہوئی نہ ہو. مثلا نمازی کی گود میں آدمی کا بچہ بیٹھ گیا یا اسے چمٹ کر چڑھ گیا, اس بچے میں سنبھلنے کی سکت نہیں ہے اور اس بچہ پر اس کے اندر نجاست لگی ہوئی جس سے نماز درست نہیں ہوتی, وہ بچہ اتنی دیر ٹھہرا جس میں ایک رکن ادا کر سکے یعنی تین بار سبحان اللہ کہہ سکے, تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ بات بہت عام ہے, اس کی طرف اکثر لوگ دھیان نہیں کرتے. اگر اس سے کم ٹھہرا ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی, اور اگر وہ بچہ نمازی کے تھامنے کا محتاج نہ ہو یعنی اس میں خود سنبھلنے کی طاقت ہو اور خود نمازی کو چمٹا ہو تب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی, ہاں بہت دیر تک ٹھہرا ہے. نمبر چار, اگر نمازی کے مسجد پر ایسی چیز جسم پر ایسی چیز ہو جس کی نجاست اپنی جائے پیدائش میں ہو اور خارج میں اس کا کچھ اثر نہ ہو تو کچھ حرج نہیں اور نماز درست ہو جائے. مثلا اگر نمازی کے پاس آستین یا جیب وغیرہ میں ایسا انڈا ہو جس کی زردی خون بن چکی ہو یا انڈے میں مرا ہوا بچہ ہو تو نماز درست ہو جائے, کیونکہ نجاست کی اپنی جائے پیدائش میں جیسے خود نمازی کے پیٹ میں اس کا فضلہ رہتا ہے اور وہ نماز کا معنی نہیں ہے. بڑا زبردست مسئلہ ہے. ہاں جی, جائے پیدائش, لیکن آپ نے اگر شیشے میں کوئی چیز ڈالی ہوئی تو وہ جائے پیدائش نہیں ہے, مطلب وہ باہر سے بنی ہوئی آئے ہوئے. نمبر پانچ, اگر کسی نے نماز پڑھی ہو اور شہد اس کے کاندھے پر ہے اور شہید اس کے کاندھے پر ہے اور شہید کے بدن یا کپڑے پر خون بہت پڑا ہے تو نماز درست ہوگی, کیونکہ شہید کا خون جب تک اس کے بدن اور کپڑے پر ہے اور کپڑے اس کے جسم پر بہتے ہوئے پہنے ہوئے ہیں پاک ہے, اور جب وہ خون بدن یا کپڑے سے الگ ہو گیا یا کپڑا بدن سے الگ ہو گیا تو اب نہ پاک ہے شہادت کی وجہ سے, کیونکہ اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا. نمبر چھ, اگر اکھڑے ہوئے دانت کو پھر منہ میں رکھ لیا اور نماز پڑھی تو نماز جائز ہوگی اگرچہ قدر درہم سے زیادہ ہو, یہی صحیح ہے کیونکہ آدمی کا دانت پاک ہے. اس طرح خنزیر کے سوا سب جانوروں کی دانت یا ہڈی پاک ہے جبکہ اس پر چکنائی نہ ہو, خواہ وہ مردے کی ہو یا زندہ جانور کی. بس اگر کسی نے نماز پڑھی اس کی گردن میں ایک پٹھا تھا جس میں کتے یا بھیڑے کے دانت ہے تو نماز درست ہے. نمبر سات, اگر کسی نے اس حال میں نماز پڑھی کہ اس کے پاس چوہا یا بلی یا سانپ ہو ہے تو نماز درست مگر گناہگار ہوگا, اور یہی حکم ہے ان سب جانوروں کا ہے جن کے جھوٹے پانی سے وضو جائز ہے. نمبر آٹھ, اگر کوئی شخص ایک جبہ پہن کر نماز پڑھتا رہا ہو, جبہ کے اندر روئی وغیرہ کچھ بھرا ہوا تھا پھر کسی وقت اس میں مرا ہوا چوہا نکلا, اگر جبہ میں کوئی سوراخ تھا یا پٹا ہوا تھا تو وہ تین دن رات کی نمازیں لوٹائے اور اگر تازہ مرا ہوا نکلا کہ پولا یا پٹا نہیں یا خشک نہیں ہوا تو ایک دن رات کی نماز لوٹائے، اگر کوئی سوراخ یا پٹا ہوا نہیں تھا تو جتنی نماز اس نے پڑھی ہے سب لوٹائے۔ نمبر 9، اگر ایسے دو کپڑوں میں نماز پڑھی کہ ہر ایک کی مقدار درہم سے کم ہے، نجاست لگی ہے، لیکن اگر دونوں کو جمع کر دے تو اس کا درد تو قدر درہم سے زیادہ ہے تو جمع کریں گے، اس سے نماز درست نہ ہوگی۔ موزہ بھی لباس میں شامل ہے، پس اگر کپڑے اور موزہ میں سے اگر ایک پر قدر درہم سے کم نجاست لگی ہو اور ان دونوں کی نجاست ملا کر قدر درہم سے زیادہ تو نماز درست نہ ہوگی۔ اگر ایک ہی کپڑے پر کئی نجاست جگہ نجاست لگی ہو تو تب بھی جمع کریں گے۔ اگر قدر درہم سے زیادہ ہوگی تو نمانی نماز ہوگی، اور غرض کے جسم پر لباس وغیرہ سے جو بھی چیز ہوگی سب کے نجاست متفرقہ کو جمع کیا جائے گا۔ 10، اگر ایک کپڑے میں نجاست قدر درہم سے کم لگی ہو مگر دوسری طرف کو پوٹ نکلی اور دونوں طرف کی نجاست مل کر قدر درہم سے زیادہ ہو تو یہ جمع نہیں کی جائے گی اور نماز درست ہوگی، کیونکہ وہ ایک سے ہے۔ 11، اگر دوہرے کپڑے کی ایک تہ پر قدر درہم سے کم نجاست لگی ہو اور دوسری طرف پوٹ نہیں تو امام ابو یوسف کے نزدیک وہ ایک کپڑے کے حکم میں ہے اور نماز کو مانی نہیں ہو، اس قول میں آسانی ہے، اور امام محمد رحمت کے نزدیک جمع کریں گے، بس اگر قدر درہم سے زیادہ ہوگی تو نماز درست نہ ہوگی، اگر اس قول میں احتیاط زیادہ ہے۔ 12، اگر نمازی کے پاس نماز کے آلت میں ایسے درہم تھا جس کے دونوں طرفیں نجس تھیں تو مختار ہے کہ وہ نماز جائز ہونے کے معنی نہیں، اور یہی سے کیونکہ وہ کل ایک درہم ہے۔ اچھا، نمبر 13، نمازی اگر اپنے کپڑے پر قدر درہم سے کم نجاست مغلظہ غلیظ پائے اور وقت میں نے گنجائش ہو تو افضل یہ ہے کہ کپڑا دھو کر نماز شروع کر لے، اگر وہ جماعت سے اس فوت ہو جائے اور اگر وہ جماعت سے فوت تو اور کسی دوسرے کو جماعت مل جائے تب بھی یہ حکم ہے، اور اگر یہ خوف کی جماعت نہ ملے گی یا وقت جاتا رہے تو اس طرح نماز پڑھتا رہے۔ مطلب یہ کہ مکروہ کی طرف پرواہ نہ کرے، پھر یہ نہیں کہ مطلب نجاست کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اسے مکروہ ہوگی، قدر درہم سے کم ہے تو اس وجہ سے مکروہ تو ہوگی لیکن جائز ہوگی۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ نماز میں شامل ہو گیا پھر اس کو نجاست کا علم ہو، اور اگر نماز میں شامل نہیں لیکن جماعت کے قریب پہنچ گیا اور جماعت والے نماز میں ہے تو اس کو خوف ہے کہ اگر اس کو دھوئے گا تو جماعت فوت ہوئی، تو بہتر یہ کہ نماز میں شامل ہو جائے اور اس کو نہ دھوئے۔ 14، اگر اپنے کپڑے پر نجاست غلیظہ قدر درہم سے زیادہ لگی ہو وہ دیکھ اور یہ معلوم نہیں کہ کب لگی تھی تو بالاجماع یہ حکم ہے کہ کسی نماز کا اعادہ نہ کرے، یہی صحیح ہے۔ 15، اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے کپڑے میں نجاست قدر درہم سے زیادہ دیکھے تو اگر اس کو گمان غالب ہے کہ اس کو خبر دینے پر وہ نجاست کو دھو لے گا تو اس کو خبر دینا فرض ہے، اور اگر اس صورت میں چپ رہے ناجائز نہیں، اور اگر اس کو یہ گمان غالب نہ ہو یا یہ گمان کو کچھ پرواہ نہیں کرے گا تو اس کی اختیار ہے کہ خبر کرے یا نہ کرے، جن چپ رہنا بھی جائز ہے، ہر معروف المنکر کے لیے یہی اصول ہے، اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اپنی ذات پر ضرر کا خوف نہ ہو، بس اگر ضرر کا خوف ہو تو وہ مختار ہے کہ امر بالمعروف کرے یا نہ کرے، لیکن کرنا افضل ہے، اور اس حالت میں اگر قطر کر دیا تو شہید ہوگا۔ 16، اگر نمازی کو پاک اور نجس کپڑوں میں شعبہ پڑ جائے تو تحری کرے اور زن غالب پر عمل کرے، اور اس کے زن غالب میں جو کپڑا پاک ہو اس سے نماز پڑھے، اگر کسی نے ایسے کپڑے میں نماز پڑھی ہو جو اس کے نزدیک نجس تھا پھر نماز سے فارغ کر معلوم ہو کہ وہ پاک تھا تو نماز جائز ہوگی۔ یہ شکی آدمی کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ یقین پر عمل کرے گا، تو یقین تب ہوگا جب اس پہ قسم کھا سکے گا کہ یہ نجس ہے، پھر اس کے بعد اس کے نجات کو حکم گورنر ہوئی ہے کہ وہ پاک ہوگا، کیونکہ اصل میں پاکی ہے، ناپاکی کا دلیل چاہیے۔ 5، جسم پاک ہونا، بوقت نماز جسم کا نجاح حکمی و نجاح حقیقی سے پاک ہونا چاہیے، تو حکمی نجاست اور حقیقی نجاست، حکمی نجاست یہ ہے، نمبر 1، اگرچہ ظاہر میں بدن پر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہو نہ ہو لیکن پھر بھی بدن شرعی حکم سے ناپاک ہو، مثلا کوئی شخص جنابت کی وجہ سے ناپاک ہو تو اس نے اپنے بدن کے ظاہر نجاست تو دھوڑ والی، لیکن جب تک وہ باقاعدہ غسل نہیں کرے گا اس وقت اس کا بدن ناپاک رہے گا، اس شخص کے لیے نماز ادا کرنا اور مسجد میں داخل ہونا جائز اور درست نہیں ہے، या कोई शख्स जिस जुनबी तो नहीं है लेकिन वे वज़ू है, यानी पेशाब पाखाना के बाद इस्तिंजा तो कर लिया लेकिन वज़ू नहीं किया, तो ये शख्स भी शरान नापाक है और उसके नमाज पढ़ना और कुरान मजीद का छूना जायज़ नहीं। ऐसे नजाज को नजाजत हुक्म कहते हैं, यानि वो नजाज जो देखने में तो ना आ सके लेकिन शरीयत के हुक्म से नजाज साबित हो के दो नजाज नजाज हुक्मी कहलाता है। उन दो नजाज से बदन का पाक होना तहारत हुक्मी कहलाता है। नजाज हुक्मी की दो किस्में हैं, हदस अकबर हदस असगर से पाक होना और हदस अकबर से पाक होना। हदस अकबर हदस असगर यानी बेवज़ू होना तफसील दे के वज़ू के बयान में, और हदस अकबर से पाक होना यानी गुस्ल का फ़र्ज होना, तो इसमें फिर गुस्ल के मसाइल मतलब आते हैं। गुस्ल के जो मसाइल हैं उसमें गुस्ल के फ़र्ज होने के असबाब, इसमें नंबर एक जनाबत है, नंबर दो हैज़ है, नंबर तीन निफाज है, नंबर चार इसके मुतफरक मसाइल है, तो इसके मतलब अलहदा अलहदा हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जनाबत, जनाबत के दो असबाब होते हैं। पहले सबब मनी का शहवत से कूद कर बग़ैर दखूल के निकलना, खा वो छूने से हो या देखने से, किसी ख्याल तसव्वुर से, अहतलाम या झलक हाथों से हरकत देकर से निकले सोते में या जागते में, हलते होश में हो या बेहोशी में, मर्द से निकले औरत से, इन सब सूरतों में इस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। अगर कोई मर्द या औरत सोकर उठे और अगर जिसमें या कपड़े पर तरी देखे तो अगर उसको अहतराम याद हो तो इस पर गुस्ल फ़र्ज होगा, और अगर अहतराम याद ना हो मगर मनी का यकीन हो तो भी गुस्ल फ़र्ज है, और मजी का यकीन हो तो गुस्ल फ़र्ज नहीं। अगर मर्द या औरत सोकर उठे और अहतराम और लज्जत याद है लेकिन तरी ना पाए तो गुस्ल फ़र्ज ना होगा, यानी वो वैसे ख्वाब हो गया, अहतराम का हकीकत नहीं होगा। रात को खावंद और बीवी किसी बिछौने पर सोए थे और उस बिछौने पर मनी पाए जाए और दोनों में से किसी को अहतराम याद ना हो, दोनों अपने अपनी मनी होने का इनकार कर मर्द औरत की मनी के तमीज़ की अलामत भी न पाई जाए और दोनों पर गुस्ल वाजिब होगा। अगर मर्द की मनी की अलामत है तो सिर्फ मर्द पर गुस्ल वाजिब होगा, अगर औरत की मनी की अलामत है तो औरत पर वाजिब होगा, और अगर अहतराम याद है तो उसी पर होगा जिसको याद है, दूसरे पर वाजिब नहीं। और अगर मनी खुश्क है और इस बिस्तर पर पहले कोई दूसरा सोया था उनमें से किसी को अहतराम याद नहीं तो दोनों पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। मर्द की मनी की अलामत यह कि सख्त और गाढ़ा होना, और जनाबत का दूसरा सबब दखूल है, यानी जिंदा औरत के फर्ज के मुकाम पर या जिंदा औरत या मर्द के पखाने के मुकाम में, यह बहुत गुनाह का काम है, अल्लाह ताला बचाए और उसकी सख्ती से ममानत आइए। सर जिक्र के दाखिल हो जाने का से खाइनजाल है हो या ना हो, फ़ाइल और मफूल दोनों पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, जबकि दोनों मुकल्लफ हो, यानी उस जो मुकल्लफ हो उस पर गुस्ल फ़र्ज होगा। इन मसाइल का जानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें अल्लाह न करे अगर कोई गलती करे तो इससे बड़े नुकसान होते हैं, तो इस वजह से इन मसाइल का जानना ज़रूरी होता है। बाद लोग कहते हैं भाई ये कौन से मसाइले बयान कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है शरीयत में जो हुक्म है उसको तो जानना ज़रूरी है, और ज़ाहिर है अगर न जानने से किसी चीज़ पर सही अमल ना हो सके जिसकी वजह से नमाज फ़र्ज़ ख़राब हो जाए या कोई और अमल ख़राब हो जाए तो उसका तो बड़ा नुकसान होगा, तो इस वजह से इन मसाइल का जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कामों की हैसियत क्या, जब अल्लाह पाक ने कुरान में इस किस्म की बातें फरमाई हैं और हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो हम उनसे ज़्यादा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक को जो है ना वो अपने आप को तसव्वुर कर लेंगे, ये मतलब वाली बात है। तो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बातें समझाई हैं तो फिर हमें इसमें वो नहीं करना चाहिए। हाँ अलबत्ता मर्दों को ये मसाइल बताए, औरतों के मसाइल बताए, मतलब ये हया का तकाजा यही है। हैज़ वो खून है जो रहम से बग़ैर विलादत या बीमारी पर महीने अच्छा बाद फर्ज क्या राह से आगे निकलता है। अगर खून पाखाने के मुकाम की तरफ से निकले तो हैज़ नहीं, उसके बंद हो जाने पर गुस्ल फ़र्ज नहीं बल्कि मुस्ताहब है। ज़माने हैज़ के अलावा और दिनों में किसी दवाई के इस्तेमाल से खून आ जाए वो भी हैज़ नहीं। हैज़ का खून उन चंद बातों पर मकूफ़ है, वक़्त और वो 9 बरस की उम्र से यास नामीदी की उम्र तक है। 9 बरस से पहले जो खून निकले वो हैज़ नहीं है, और यास وقت 55 برس کی عمر ہونے پر ہوتا ہے، یہی ایسا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے. اس کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ وہ قوی نہ ہو، یعنی زیادہ سرخ یا سیاہ نہ ہو، بس اگر ریس تو حیض ہوگا، اور اگر زرد و سبز یا خاکی رنگ کی ہو تو حیض نہیں، بلکہ استحاض ہے، بشرط کو سمر سے پہلے ان رنگوں میں سے کسی رنگ کا خون نہ آتا ہو، ورنہ اگر عادت کے مطابق ہوا تو پھر حیض میں شمار ہوگا. ان کا فرج خارج تک نکلنا اگرچہ گدی کے گر جانے سے ہو، پس جب تک کچھ گدی یا روئی و خون اور فرج خارج کے درمیان داخل حائل ہے تو حیض نہ ہوگا. حیض کے خون میں سیلان یعنی بہنا شرط نہیں ہے، مطلب ہے کہ جب تک خون فرج کے سوراخ سے باہر کی کال تک نہ آئے اس وقت تک حیض شروع ہونے کے حکم نہیں لے گا، اور سوراخ سے باہر کی کال میں نکلنے کے بعد حیض شروع ہو جائے گا، خواہ اس کال سے باہر نکلے یا نہ نکلے، کیونکہ بہنا شرط نہیں. اگر کوئی عورت سوراخ کے اندر روئی وغیرہ رکھ لے جس سے خون باہر نہ نکلنے پائے، تو جب تک سوراخ کے اندر ہی اندر رہے تو اور باہر والی روئی یا گدی وغیرہ پر خون کا دبا نہ آئے، تب تک حیض شروع ہونے کا حکم نہیں لگے گا، اور جب خون کا دبا باہر والی کال میں آ جائے یا روئی وغیرہ کھینچ کر باہر نکال لیں تو تب سے حیض کا حکم ہوگا. جس وقت سے خون کا دبا باہر نکلنے کال میں یا روئی وغیرہ کے باہر والے حصے پر دیکھا جائے اس وقت سے حیض شروع ہونے کا حکم ہوگا. حیض کا خون ان 6 رنگوں میں سے کسی ایک رنگ کا ہوتا ہے، سیاہ، سرخ، زرد، سرخی مائل یعنی تھیرا، سرخی مائل یعنی سیاہ یعنی گدلا، اور سبز اور خاکستری یعنی مٹیالہ، اور جب تک بالکل سفید نہ ہو جائے وہ حیض ہے. تری کی حالت کا اعتبار ہے، پر جب تک کپڑا تر ہے اگر اس وقت تک خالص سفیدی ہو اور جب خشک ہو جائے تب زرد ہو جائے تو اس کا حکم سفیدی کا یہ ہے، اور اگر اور تر حالت میں سرخ یا زرد اور خشک ہونے کے بعد سفید ہو گیا تو سرخ یا زرد سمجھا جائے گا اور وہ حیض کے حکم میں ہوگا. مدت حیض جو ہے حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، 3 دن اور رات سے ذرا بھی کم ہو تو حیض نہیں ہے بلکہ استحاض ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اور اکثر مدت حیض 10 دن اور 10 راتیں ہیں، پس 10 دن سے زائد جو خون آیا وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاض ہوگا. رحم حمل سے خالی ہو یعنی وہ عورت حاملہ نہ ہو، طہر کی کامل مدت اس سے پہلے ہو چکی ہو، 2 حیض کے درمیان پاک رہنے کی مدت کم سے کم 15 دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، پر 2 حیض کے درمیان میں جو طہر کی پاکی دیں یہ دن آئے اگر وہ 15 روز سے کم ہو تو ان دونوں حیض کو جدا نہیں کریں گے، بلکہ بس اگر وہ وقفہ 10 دن سے زیادہ نہ ہو تو طہر اور خون سب حیض ہوں گے، اور اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو اگر اس کو پہلی بار حیض آیا ہو تو 10 دن پہ حیض کے سمجھے جائیں گے، اور اگر اس کی عادت مقرر ہو تو مقرر عادت کے مطابق حیض سمجھا جائے گا، اور طہر کی کم سے کم مدت یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ وقفہ ہو تو طہر سمجھا جائے گا، ورنہ باقی دن استحاض ہوگا. میرے خیال میں مسائل پر اور مزید پھر بعد میں بیان کریں، کیونکہ اس میں تفصیلات زیادہ ہے، اس کو پھر یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ اس کو اچھی طرح سمجھے جانے، اور کیونکہ اس میں امتحان ہوگا تو اس کو سمجھیں، اور ویسے ویب سائٹ پر موجود ہے تو ادھر سے پڑھ بھی سکتے ہیں یا بجتی زیور سے پڑھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے.